أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة أمورنا خيرا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. باسِ نہج البلاغہ جو دو حصے تفسیر ہو رہے تھے، خطبات اور کلمات قصار اور برکات قم مقدسہ میں سے ایک توفیق اللہ تعالیٰ کی یہ تھی کہ تفسیر نہج البلاغہ، خطبات شروع ہوئے تھے، دو دورے تقریباً، دوسرا دورہ شروع تھا کہ پھر یہ توفیق ختم ہو گئی. ایک حصہ نہج البلاغہ کا کلمات قصار ہیں بنام حکمت علی، جو مختلف اوقات میں مجالس میں زیر باس آتے ہیں، لیکن چونکہ اب مجالس کی توفیق بھی کم ہے، انشاءاللہ حوزہ میں ہی، جامعہ میں ہی انشاءاللہ کوشش کریں گے شب بہائے جمعہ نہج البلاغہ کے اس باقی حصے سے انشاءاللہ آشنا ہوں. حکمت نوے، اس ترتیب کے مطابق جو ترجمہ ہے مفتی جعفر حسین صاحب کا زیر باس تھی، جو پہلے مجلس کے ضمن میں بیان ہوئی ہے اسی کو جاری رکھتے ہیں. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، الفقیہ کل الفقیہ من لم یقنت الناس من رحمت اللہ ولم یؤیسہم من روح اللہ ولم یؤمنہم من مکر اللہ. مکمل فقیہ، کل الفقیہ و حق الفقیہ، فقیہ کہلانے کا جو مصداق مستحق ہے، جسے فقیہ کہا جا سکتا ہے اور جس کے اندر فقاہت کا معیار موجود ہے، اس کی صفات میں سے ایک یہ ہے کہ من لم یقنت الناس من رحمت اللہ، جو لوگوں کو رحمت خدا سے مایوس نہ کرے، ولم یؤیسہم من روح اللہ، اور لوگوں کو اللہ کی لطیف نعمتوں سے نا امید نہ کرے، ولم یؤمنہم من مکر اللہ، اور لوگوں کو مکر خدا، عذاب الہی سے محفوظ نہ قرار دے، امن میں نہ قرار دے، بلکہ خوف عذاب الہی کا ان کے اندر بیدار رکھے. اس کے علاوہ بھی بعض روایات کے اندر دیگر صفات فقی کے لیے ذکر کی گئی ہیں انہی الفاظ و تعبیرات کے ساتھ، کہ الفقیہ کل الفقیہ یا الفقیہ حق الفقیہ، وہ شخص ہے جو ان صفات کا حامل اور واجد ہو. فقی فقہ سے ہے، اور فقہ بمعنی فہم ہے، لیکن بعض آئمہ لغت، دقیق آئمہ لغت کے مطابق فہم اور فقہ میں فرق ہے معنی کے لحاظ سے. فہم سمجھنے کو کہتے ہیں، ہر حقیقت کے ادراک کو فہم کہتے ہیں، اور فقہ دقیق فہم کو کہتے ہیں، گہری فہم کو کہتے ہیں، گہرائی میں ظاہر سے انسان باطن تک اگر پہنچے اور باطنی فہم بھی کسی امر کی حاصل کرے اسے فقہ کہتے ہیں. بس لغتاً فقہ گہری فہم کو کہیں گے اور باطنی فہم کو کہیں گے، جس میں انسان کو حقیقت کا ظاہر بھی معلوم ہو جاتا ہے اور اس کا باطن اور اس کی روح کا بھی علم ہو جاتا ہے. اصطلاح قرآن میں فقہ فہم دین کو کہتے ہیں، گہری فہم دین. اگر ایک انسان ظواہر دین کو بھی سمجھتا ہو اور ظواہر دین کے ذریعے باطن دین کو و روح دین کو بھی درک کرتا ہو، اس فہم کو فقہ کہا گیا ہے، تفقہ کہا گیا ہے. علم کی اصطلاح میں، علم فقہ کی اصطلاح میں، فقہ احکام شرعیہ کے علم کو علم فقہ کہا گیا ہے، یا فقہ تعبیر کرتے ہیں. یہ علوم کی اصطلاح ہے، نہ لغت کی ہے اور نہ قرآن کی. لغت کی اصطلاح میں ہر فہم جس کے اندر گہرائی ہو، قرآن کی اصطلاح میں دین کی گہری فہم اور دین کے ظاہر و باطن کو سمجھنا، روح دین تک پہنچنا، حقیقت و لب دین تک پہنچنا فقہ ہے، اور علم کی اصطلاح میں احکام شرعیہ کو سمجھنا فقہ ہے. چونکہ تفقہ در دین و تفقہ اصالتاً قرآن کریم کا موضوع ہے، اور نہج البلاغہ میں فقی صاحب فہم دین کو متعارف کروایا گیا ہے، جو اصطلاح دین، اصطلاح قرآن کے مطابق تفقہ رکھتا ہے. اس کی یہ شرائط ہیں، ہم کس کو فقیہ کہتے ہیں، یعنی گہری فہم دین کی، روح دین کو سمجھنے والا فہیم عالم کون ہو سکتا ہے جس کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں. ان خصوصیات سے یہ فرق معلوم ہو جاتا ہے کہ عالم اور فقیہ میں فرق ہے. عالم عام ہے فقیہ سے، عالم ہر معلومات رکھنے والا انسان، معرفت رکھنے والا انسان، اصطلاحات پڑھا ہوا انسان، بے شک ظاہر کا اسے علم ہو اور حفظ کیے ہوئے ہوں اس نے مطالب اور اصطلاحات، تو علم کے زمرے میں آ جاتا ہے، لیکن فہم دقیق روح مطلب کو نہیں سمجھتا، اس لیے اسے فقیہ نہیں کہیں گے ہم. عالم ہوگا، فقیہ نہیں ہوگا اصطلاح قرآن کے مطابق، ورنہ اصطلاح علم فقہ کے مطابق وہ فقیہ کہلائے گا. قرآن کی اصطلاح میں فقیہ شمار نہیں ہوگا، دین کی اصطلاح میں فقیہ نہیں کہلائے گا. حدیث نہج البلاغہ میں تین صفات ذکر کی گئی ہیں کہ فہم دین، روح دین کو وہ شخص سمجھتا ہے جو لوگوں کو رحمت خدا سے مایوس و نا امید نہ کرے، دوسرا روح اللہ سے، اللہ کی لطیف نعمتوں سے نا امید نہ کرے، اور تیسری خصوصیت فقی کی روح دین کو سمجھنے والے کی یہ ہے کہ وہ لوگوں کو عذاب الہی کے خوف سے اور ڈر سے محفوظ نہ قرار دے، انہیں یہ یقین نہ دلائے کاذب کہ آپ عذاب سے نجات یافتہ ہو یا مبرہ ہو، اور عذاب الہی، مکر الہی آپ کے شامل حال نہیں ہوگا. قرآن کریم نے جہاں تفقہ در دین کا حکم دیا ہے، وہاں تفقہ کا دائرہ بھی ذکر کیا ہے، فقہ، دین شناسی و دین فہمی کا، اور قرآن کی اصطلاح میں فقی کون ہوتا ہے یہ بھی بیان کیا ہے. سورہ مبارکہ اسراء میں آیات 44 اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انہ کان حلیما غفورا. یہاں پر اس آیہ کریمہ میں ذکر ہے کہ تسبح لہ السماوات السبع والارض، سات آسمان اور زمین یہ خدا کی تسبیح کرتے ہیں. مشغول و مصروف تسبیح پروردگار ہیں. قرآن میں سات آسمان کا ذکر ہے، سات زمینوں کا ذکر نہیں ہے. زمین ایک ذکر کی ہے، آسمان سات ذکر کیے ہیں. اور قرآن کریم کی سما یا سماوات کی اصطلاح وہ نہیں ہے جو علم حیت میں ہے، علم ستارہ شناسی یا علم نجوم میں سماوات جن کو کہا جاتا ہے. علم افلاک میں آسمان اس نیلی فضا کو کہا جاتا ہے جو انسان کو ہمیشہ جہاں بھی ہو اپنے سر کے اوپر نظر آتی ہے. یہ اصطلاح قرآن کی نہیں ہے. قرآن کریم کے نزدیک سماوات صاحب اثرات ہیں. سماوات کے اندر اللہ نے مخلوقات پیدا کی ہیں اور سماوات سے انسان کا رزق پیدا ہوتا ہے. مخلوقات کا سماوات صاحب اثرات ہیں. اور قرآن کریم نے خود ہی خصوصیات ذکر کی ہیں سماوات کی، صفات بیان کی ہیں. ان خصوصیات کو مشاہدہ کرنے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ قرآن کی مراد سماوات سے کیا ہے. سات آسمان و زمین یہ، اور ومن فیہن، جو کچھ ان کے اندر ہے، یہ سب تسبح لہو، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، سبوحیت خدا کو انجام دیتے ہیں. سبحان اللہ تسبیح کہلاتا ہے. تسبیح در حقیقت معرفت کا نام ہے، ادراک کا نام ہے، حقیقت کو درک کرنا اور اس گہرائی میں درک کرنا کہ وہ حقیقت منزہ نظر آئے، مشابہات سے، مماثلات سے، مشترکات سے، ہر چیز سے پاک و منزہ درک کرنا، یہ تسبیح ہے. اور پھر اس کو انسان اگر معرفت کو بیان بھی کرے، اظہار بھی کرے، وہ بھی تسبیح ہے. زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے اندر ہے، یہ تسبیح الہ کر رہے ہیں. وَإِن مِن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ، کوئی ایسی شے نہیں ہے مگر یہ کہ وہ تسبیح حمد خدا کر رہی ہے. تسبیح کر رہی ہے حمد کی، حمد الہی کی تسبیح کر رہی ہے. ولیکن لا تفقهون تسبیحهم، ہر چیز مسبح ہے، سات آسمان مشغول تسبیح پروردگار ہیں، زمین مصروف تسبیح پروردگار ہے، اور ہر شے جو شے ہے، ان من شیئن، وہ مصروف تسبیح پروردگار ہے. ولیکن لا تفقهون تسبیحهم، لیکن تم فقی نہیں ہو، وہ مسبح ہیں، تم تسبیح کے فقی نہیں ہو، فہم نہیں رکھتے تم. انہ کان حلیما غفورا. خب، اس آیا میں موجودات کی تسبیح کو درک کرنا فقاہت ہے، جو انسانوں کے متعلق کہا گیا ہے کہ آپ میں وہ فہم نہیں ہے. موجودات اور ان کا عمل، تسبیح آسمان کا عمل ہے، زمین کا عمل ہے. ان من شیئن الا یسبح بحمد، تسبیح و حمد عمل ہے شے کا، ہر شے کا فعل عمل تسبیح خدا ہے. شے کو سمجھنا، سماوات کو سمجھنا، عرض کو سمجھنا یہ ظاہر ہے، اور ان کی تسبیح کو درک کرنا یہ فقہ ہے. اگر آپ کو سماوات کی معرفت ہو یہ علم ہے، زمین کی معرفت ہو یہ علم ہے، شے کی معرفت ہو اشیاء کی یہ علم ہے، لیکن ان کی تسبیح کی معرفت یہ فقہ ہے، یہ تفقہ ہے. یہ نہیں فرمایا کہ آپ کو علم نہیں ہے زمین و آسمان کا، فقہ نہیں ہے، تفقہ کی نفی کی ہے. لا تفقہون تسبیحہم، وہ تسبیح کر رہے ہیں، وہ صاحب تسبیح ہیں، آپ فقی نہیں ہیں. جس طرح بہت سارے مواقع پر انسانوں کو کہا کہ لا تعلمون، آپ علم نہیں رکھتے، حقائق تو ہیں، معلوم ہے، مصداق علم ہے، لیکن تم اس حقیقت کا علم نہیں رکھتے. یہاں پر موارد ذکر کیے ہیں تفقہ کے، کہ تفقہ میں ایک فقی کہلانے میں یا فقی بننے کے لیے ایک عمل فقی کا یا ایک فہم کا مصداق یہ ہے کہ وہ تسبیح موجودات کو بھی سمجھے، سمجھے تسبیح موجودات کیا ہے، کیسے کرتے ہیں یہ موجودات تسبیح. اگر یہ سمجھتا ہے قرآن کے نزدیک یہ فقی ہے. اس آیا میں فرمایا لا تفقہون تسبیحہم، لیکن اگر کوئی سمجھ جائے تسبیح موجودات و مخلوقات وہ مستثنا ہو جائے گا، وہ سمجھ رہا ہے، وہ فقی کہلائے گا. وہ تفقہ کرے تاکہ موجودات کی تسبیح کو درک کرے. سورہ ہود میں سورہ ہود میں آیا 91 میں اللہ تعالیٰ نے نقل قول کیا ہے قوم شعیب سے، شعیب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. خوب، شعیب خداوند تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شریعت دین کے مبلغ تھے، رسول تھے، نبی تھے اپنی قوم کے اندر، اور ایک بزرگوار نبی تھے، حتیٰ معلم و مربی حضرت موسیٰ کے لیے حضرت شعیب تھے. انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کا پیغام دیا، دعوت دی. آیا 84 سے یہ مطلب شروع ہوتا ہے کہ حضرت شعیب نے قوم کو پیغام دیا، وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبَ، یعنی ہم نے ارسال کیے، مبعوث کیے مدین میں اس قوم کے اندر شعیب کو نبی بنایا. قالا، انہوں نے جا کر اپنی قوم کو پیغام دیا اللہ کا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، بندگی خدا کرو اور اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا الہ نہیں ہے. ولا تنقصوا المکیال والمیزان، اور اشیاء کا تول ناپ برابر رکھو، ناقص نہ کرو، کم نہ کرو. انی اراکم بخیر و انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط. حضرت شعیب نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں تم خیر سے تو ہو، لیکن عذاب محیط کا ڈر بھی ہے میرے اندر ان اعمال کی وجہ سے جو تم مرتکب ہو رہے ہو. و یا قومی اوف المکیال والمیزان بالقسط، لین دین عدالت کے بنیاد پر انجام دو، ولا تبخس الناس اشیاءہم، اور لوگوں کے اشیاء حقوق کم نہ کرو، اس میں کمی نہ کرو، جو کسی کا حق ہے تمہارے اوپر اسے مکمل طور پر ادا کرو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین پہ فساد نہ پھیلاؤ، مفسد نہ بنو، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، ذخیرہ خدا تمہارے لیے بہتر ہے، لازم ہے، خیر ہے، اور تم اگر مومن ہو، وما انا علیکم بحفیظ، میں نہیں ہوں ضامن تمہارے امور کا، خود تم نے یہ کچھ انجام دینا ہے. قالو، اب قوم نے یہ پیغام سنا اور رد عمل دکھایا. قالو یا شعیب اصلواتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، آیا یہ نمازیں تیری تجھ سے یہ کرواتی ہیں؟ جس طرح ابھی کوئی طالب علم گھر جاتا ہے ان کو نصیحت کرتا ہے تو کہتے ہیں یہ مدرسے نے یہی سکھایا ہے تجھے. مثلا ماں کو کہتا ہے پردہ کرو، بہن کو کہتا ہے پردہ کرو، تو وہ کہتے ہیں مدرسے نے یہی سکھایا ہے کہ بزرگوں کو ٹوکو آ کر، بڑوں کو ٹوکو آ کر. وہ بھی حضرت شعیب کو کہہ دیتے کہ کیا نمازیں تجھے یہ حکم دیتی ہیں کہ ہم آبائی طور طریقہ ترک کر دیں، ان نترک ما یعبد آباؤنا، جو کچھ ہمارے آبا و اجداد کر رہے تھے اور ہم نے ان سے ارث میں پایا ہے، آپ کہہ رہے ہیں یہ سب چھوڑ دیں، کیا آپ کی نمازیں یہ کہلواتی ہیں آپ سے؟ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید، یا ہم اپنے اموال میں اس طرح سے تصرف کریں جیسے ہم چاہتے ہیں، ہماری مرضی ہے، ہم جہاں چاہیں اپنے اموال کو خرچ کریں. انک لانت الحلیم الرشید، انہوں نے کہا کہ بظاہر تو آپ سمجھدار لگتے ہو، حلیم لگتے ہو، رشد یافتہ لگتے ہو، صاحب فہم و فراست لگتے ہو. قال یا قومی، حضرت شعیب نے انہیں جواب دیا، ارئیتم ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا، خوب کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں اپنے رب کی طرف سے بینہ رکھتا ہوں، دلیل رکھتا ہوں، شاہد رکھتا ہوں، ورزقنی منہ رزقا حسنا، اور اللہ تعالیٰ نے رزق حسن مجھے عطا کیا ہے. یعنی رزق کا مطلب ہی عطا ہے، یعنی اللہ نے امور حسن مجھے عطا کیے ہیں، یعنی فہم و بصیرت عطا کی ہے. رزق، فہم و بصیرت، علم، معرفت، تفقہ، یہ سب رزق کے زمرے میں ہیں. وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، میں صرف تمہاری مخالفت اس ناحیے سے نہیں کرنا چاہ رہا کہ کوئی ایسی بات کروں جو تمہارے موقف کے خلاف ہو، فقط اظہار مخالفت نہیں ہے، مقصود تمہاری اصطلاح ہے جتنا مقدور ہے میرے لیے. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب، میں اصلاح چاہتا ہوں تمہاری جتنا میرے مقدور ہے، میری طاقت و استطاعت میں ہے، اور میری توفیق موفقیت اللہ کی طرف سے ہے، میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں اور اللہ کی طرف ہی رجوع کرتا ہوں. و یا قومی لا یجرمنکم شقاقی ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم ہود او قوم صالح وما قوم لوط منکم ببعید، اور اے قوم یہ خیال رکھنا کہ ایسا نہ ہو کہ میری مخالفت، میرے ساتھ کینہ، دشمنی و دوری، مجھ سے دوری اختیار کرو اور تمہارا انجام وہی ہو جو سابقہ قوموں کا ہوا ہے، قوم نوح کا ہوا ہے، قوم ہود کا جو حال ہوا ہے، قوم صالح کا ہوا ہے، وہ قوم لوط تو تمہارے قریب رہے ہیں، یعنی تمہیں یاد ہیں کہ قوم لوط کے ساتھ کیا ہوا ہے. واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی رحیم ودود، استغفار کرو اپنے پروردگار سے، مغفرت طلب کرو، توبہ کرو کہ وہ رحیم ہے و ودود ہے. قالوا، یہ سب باتیں جب حضرت شعیب نے فرمائیں، قوم نے جواب میں یہ کہا، قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، ما نفقہ کثیرا مما تقول، جو آپ کہتے ہیں وہ ہم نہیں سمجھتے، اکثر حصہ آپ کی گفتگو کا، بات کا، وہ ہمارے پلے نہیں پڑتا، ہم زیادہ نہیں سمجھتے. وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، آپ کی بات بھی ہم نہیں سمجھتے اور ہم آپ کو کمزور بھی اپنے درمیان پاتے ہیں. وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اگر آپ کا قبیلہ نہ ہوتا، قوم نہ ہوتی، ہم آپ کو رجم کرتے، سنگسار کرتے. وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، اور آپ کی کوئی عزت ہمارے درمیان نہیں ہے، قبیلے کی خاطر ہم آپ کو کچھ کہتے نہیں. خب، اس میں قرآن کریم نے پیغام حضرت شعیب کا ذکر کیا ہے کہ بندگی خدا کرو، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، اور لین دین برابر کرو، لوگوں کے حقوق ادا کرو. اس کے جواب میں لوگوں نے حجت بازی کی، کٹ حجتی کی، اور آخر کار انکار فقہ کیا کہ ہم سمجھ ہی نہیں رہے کہ آپ کہتے کیا ہیں. آبا و اجداد کچھ اور کہتے تھے، ان کا طور طریقہ کچھ اور ہے، آپ ہمیں کسی اور چیز کی تلقین کرتے ہیں. ما نفقہ، ہم فہم نہیں کر رہے، ہم نہیں سمجھ پا رہے آپ کی بات کو. خوب، اگر یہ سمجھ جاتے شعیب کا پیغام، یہ تفقہ تھا، پھر وہ کہتے کہ نفقہ ہو، ہم سمجھ رہے ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، یہ تفقہ ہوتا اگر حضرت شعیب کی بات انہیں سمجھ میں آ جاتی. کر رہے ہیں کہ ہم نہیں سمجھتے، یعنی تفقہ نہیں ہو رہا، فہم نہیں ہے ہمارے اندر. سن تو رہے تھے، سنائی دے رہی ہیں آپ کی باتیں، ظاہراً سمجھ بھی آ رہی ہیں ان کو، یعنی فہم بھی ہے، علم بھی ہے شعیب کیا کہہ رہے ہیں، کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے، لیکن ما نفقہ، تفقہ نہیں ہو رہا ان کا. فقہ قول شعیب ان کے لیے مقدور نہیں ہے. فقہ قول شعیب، فقہ کسی چیز کو گہرائی تک پہچاننا، جڑ تک جانا، اس کی بنیاد تک اس کی معرفت حاصل کرنا کہ کس بنیاد پر یہ بات، یہ حقیقت قائم ہے. اسی معنی میں اصطلاح بھی ہے، ادبیات کی اصطلاح میں ہے یا لغات کی اصطلاح میں بھی ہے، فقہ اللغہ، ایک ہے علم اللغہ، ایک ہے علم و فقہ اللغہ. فقہ اللغہ کتابیں ہیں، لغت کی الگ کتابیں ہیں، فقہ اللغت کی الگ کتابیں ہیں. لغت کی کتاب میں الفاظ ہیں اور ان کے معانی ہیں، لیکن یہ الفاظ کے معانی کیوں ہیں، کس بنا پر ہیں، کس بنیاد پر ہیں، کس دلیل سے ہیں، یہ نہیں بیان ہوتا، صرف لفظ ہوتا ہے اور اس کا معنی کیا جاتا ہے، یہ لغت ہوتی ہے. فقہ اللغہ میں صاحب لغت یا لغوی اس لفظ کا تعقب کرتا ہے، پیگیری کرتا ہے، معنی کو دیکھتا ہے، معنی کی تہ تک جاتا ہے، حقیقت تک جاتا ہے، اس کی بنیاد تک جاتا ہے، لفظ کی بنیاد تک جاتا ہے کہ لفظ کس سے بنا ہے اور تطورات کیا گزرے ہیں لفظ کے اوپر، معنی کے اوپر، اور ان تطورات سے لفظ و معنی یہاں تک پہنچے ہیں، اس کی بنیاد سے اس کو اٹھانا اور اس معنی تک اس بنیاد کا تمام راز پیش کرنا، ربط پیش کرنا، اس کا تعلق ذکر کرنا کہ اس بنیاد سے یہ لفظ اور معنی کیسے بنے ہیں، اسے فقہ اللغہ کہتے ہیں اصطلاح میں. لغت سمجھتے ہیں بہت سارے لوگ، فقہ اللغہ نہیں پتہ ہوتی، مثلا انسانوں کے اپنے نام ہیں، ہر ایک کا ایک نام ہے، اسے اسی نام کے معنی پتہ ہے کہ وہ خود ہے، معنی وہ خود ہے، لیکن فقہ اللغہ سے ناآشنا ہے کہ یہ لفظ پیدا کیسے ہوا ہے اور ان معانی کے ساتھ مخصوص کیسے ہوا ہے، اور اس بیچ میں لفظ نے سفر کتنا کیا ہے لغوی، کہاں پیدائش ہوئی لفظ کی اور پیدا ہو کے کہاں کہاں استعمال ہوتے ہوتے اور اس معنی میں استعمال ہونے لگا، کس مناسبت سے استعمال ہوا، کس مجوز کے ساتھ استعمال ہوا، یہ فقہ اللغہ ہے. ان لوگوں نے حضرت شعیب کو جواب دیا کہ ما نافقہ، ہم نہیں سمجھ پا رہے، آپ کی بات کی تہ تک نہیں پہنچ رہے، سن تو رہے ہیں، یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے، خوب یہ تو کوئی اتنی دقیق بات نہیں کی حضرت شعیب نے، ایسی فلسفی بات کے برابر تولو، لین دین میں برابر تولو، یا اللہ کی بندگی کرو اور الہ غیر از خدا نہیں ہے، سن لیا، سمجھ بھی لیا انہوں نے، لیکن اس ماجرا کی تہ تک نہیں پہنچے، حل نہیں ہوا ان کے لیے، کھلا نہیں یہ باب کہ آبا و اجداد کچھ اور کہہ رہے ہیں، یہ اس کے مخالف بات کرتے ہیں، اسی قبیلے سے ہو کر، اسی آبا و اجداد کی اولاد ہو کر، اپنے ہی آبا و اجداد کے خلاف بات کرتے ہیں، ہم سمجھ نہیں رہے آپ کی بات کو. پس فقہ کا ایک نمونہ قرآن نے یہ ذکر کیا ہے کہ انبیاء کا پیغام اگر انسان گہرائی میں سمجھے، اس کی بنیاد تک سمجھے، تفقہ ہے، اگر نہیں سمجھ رہے غیر فقی ہیں. شعیب کے مقابلے میں قوم غیر فقی آئے جن کے اندر فہم نہیں تھی، دین کی شناخت نہیں تھی. سورہ طہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، مبارزے کے وقت خداوند تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا، دعا کی طلب کیا کچھ، کہ مبارزے کے لیے مجھے یہ امور چاہیے، یہ صفات، یہ حالات چاہیے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ اذهب الى فرعون انه طغى، آیہ 24 سے یہ مضمون شروع ہے، پہلے سے ہے لیکن حکم یہاں سے ہے، اذهب الى فرعون انه طغى، موسیٰ آپ جائیے فرعون کی جانب کہ اس نے طغیان کیا ہے، وہ طاغوت بن گیا ہے. قال، حضرت موسیٰ نے تیاری کے لیے جو توفیقات اللہ سے طلب کیں، مبارزے کے لیے جو توفیقات چاہیے انسان کو، طاغوتیت کے خلاف جو کچھ اللہ سے انسان کو درکار ہے، وہ یہ چیزیں ہیں. رب شرح لی صدری، اب شرح صدر عطا فرما، شرح صدر یعنی فہم، صدر دل، قلب قوت فہم، کہ قوت فہم عطا فرما اور تحمل کی خاطر شرح صدر عطا فرما. وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اور اس مہم کو، یہ جو فریضہ ہے، معموریت ہے، اسے آسان بنا، اس کی رکاوٹیں دور فرما. وَحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي، اور میری زبان کا عقدہ کھول دے، گرہ کھول دے، جو اظہار حق میں، اظہار مطلب میں جو زبان پہ گرا بنی ہوئی ہے، یہ کھول دے. زبان پہ گرا آ جاتی ہے، زبان عاجز آ جاتی ہے بسا اوقات انسان کے لیے، خطاب نہیں کر سکتا، بات سمجھا نہیں سکتا، پیغام دے نہیں سکتا، زبان لڑکھڑا جاتی ہے، زبان رک جاتی ہے، الفاظ ساتھ نہیں دیتے، بات الجھ جاتی ہے، یہ عقدے ہیں، لسان کے عقدے ہیں کہ انسان واضح بیان نہ کر سکے، تبیین نہ کر سکے اپنی مراد و مدعا کو، اور یہ مشکل آسان فرما. وَحْلُ الْعُقْدَةَ مِن لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ، اس لیے زبان میں یہ بلاغت و فصاحت عطا فرما اور وہ عقدہ زبان کھول دے میرا، یفقہ قولی، تاکہ وہ سمجھ سکے میری بات، تفقہ کر سکے میری بات میں. خب یہاں تفقہ کا ایک نیا پہلو ذکر کیا گیا ہے. ایک یہ ہے کہ جب اللہ کی طرف سے دین آیا ہے، اس دین کو سمجھا جائے، یا مبلغ الہی جب لوگوں کے سامنے دین خدا پیش کرتا ہے تو لوگوں کے اندر تفقہ ہو، فقاہت ہو، فہم ہو، گہرائی میں دین کو سمجھنے کی صلاحیت ان کے اندر ہو، فقی ہوں. اس سورہ میں یہ ہے کہ لوگوں میں اگر فہم ہے بھی تو آپ دین کو لوگوں کی سطح فہم کے مطابق پیش کریں تاکہ وہ تفقہ کر سکیں، تفقہ پذیر بنا کر پیش کریں. ایسا نہ ہو کہ عقدہ مبلغ کی زبان پر ہو، مبلغ صاحب بیان نہ ہو، صاحب کلام ہو، بولتا بہت ہو لیکن وضاحت نہیں کر سکتا کسی چیز کی، کھول کے مطلب کو قابل فہم و قابل تفقہ نہیں بنا سکتا. حضرت موسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ لوگوں کو تفقہ عطا فرما، یہ دعا طلب کی کہ میری زبان سے عقدہ حل فرما تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں، فہم کر سکیں، تفقہ کر سکیں، میری بات کی تہ تک پہنچ سکیں. یہ میں نے ان کے لیے تفقہ کو میسر کرنا ہے، آسان بنانا ہے. جو مبلغ دین ہے اللہ کی طرف سے، اس کے لیے صاحب بیان ہونا ضروری ہے، لازم ہے. بیان قوت توضیح و قوت تفسیر و قوت تبیین، اس کے اندر اللہ نے یہ ملکہ رکھا ہو، یہ صلاحیت ہو کہ وہ پیچیدہ اور ہر طرح کے مطلب کو لوگوں کے فہم کے مطابق، اس سطح فہم کے مطابق پیش کر سکتا ہو تاکہ لوگوں کے لیے قابل فہم ہو جائے یہ بات. یفقہ قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ عذری واشرکہ فی امری. اب یہ چند چیزیں ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے طلب کی، شرح صدر، یسر امر، حل عقدہ لسان، اور وزیر اپنے اہل سے، اور وہ بھی ہارون، اور پشتیبانی، اور شراکت در تبلیغ. اس وزیر کی یہ اللہ سے مدد یا اللہ سے اسباب توفیقات طلب کی. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ لوگوں کے سامنے جا کر پیش کیا، یہ توفیق طلب کی کہ میں اس سطح پہ بات کر سکوں کہ وہ تفقہ کر سکیں. یہ نہ ہو کہ میرا بیان، میری تبلیغ ہی معنی از تفقہ ہو، میری تدریس ہی ایسی ہو، میں مطلب ہی اس طرح سے بیان کروں کہ کوئی فہم کر ہی نہیں سکتا اس کو. جب بات کو کوئی الجھا کے پیش کرے، بات کو ابہام کے ساتھ پیش کرے، بات کو کئی عقدوں کے اندر لپیٹ کے پیش کرے، اور بے ربط مطالب بنا کر پیش کرے، اس کے سامنے ذہین انسان بھی بیٹھا ہوا ہو، وہ اس کے سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے، عاجز ہوتا ہے. بس تفقہ کا ایک پہلو سامعین کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ سمجھیں، اور تفقہ کا دوسرا پہلو پیش کرنے والے کی صلاحیت ہے تبیین کی، کہ وہ عقدہ لسان کا شکار نہ ہو، بات کو معقد کر کے پیش نہ کرے، تعقیدات کے ساتھ پیش نہ کرے، الجھنے اور گرہیں ڈال کے کلام میں لوگوں کے سامنے پیش نہ کرے۔ سورہ نساء میں تفقہ کا ایک اور نمونہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، سورہ نساء آیا 78 میں ہے، اب یہ آیات سیاق جنگ و مبارزے کے اندر ہے کہ تفقہ، فقیہ کون کہلا سکتا ہے، حق الفقیہ اور کل الفقیہ، فقیہ کامل، فقیہ حقیقی، فقیہ کہلانے کا مستحق کون ہو سکتا ہے، اس کے لیے نمونے تفقہ کے ذکر کیے ہیں کہ یہ قرآن نے جب کہا ہے تفقہ در دین، اور تفقہ در دین فہم دین، گہرائی میں دین کو سمجھنا تفقہ ہے، ساتھ ہی اس کا میدان بھی ذکر کیا ہے فقاہت کا کہ ان میادین میں فقیہ فہم رکھتا ہو اور وہ بھی گہری فہم رکھتا ہو۔ یہ سیاق مومنین کے لیے ذکر کیا ہے کہ اگر ضرورت پڑتی ہے دفاع کی، مبارزے کی، قیام کی، وہ وہاں پر مومنین قیام کریں۔ آیا 71 سے، پہلے سے ہے یہ مضمون، آیا 71 سے یہ سیاق شروع ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، اے مومنوں خذوا حذرکم، اپنے بچاؤ کی تدبیر اور اسلحہ سامان مہیا کرو، خذوا اٹھاؤ لو، اپنی حفاظت، اپنے حذر، حفاظت کا سامان لو، خذوا حذرکم، حفاظتی تدبیریں اختیار کرو، حفاظتی سامان لو، فانفروا اور پھر نکلو، کوچ کرو، ثباتن او انفرو جمیعا، گروہ بن کر جاؤ، گروہ گروہ بن کر جاؤ، نکلو دفاع کے لیے، حفاظت کے لیے، یا سب مل کر نکلو۔ ایک یہ طریقہ کہ سب نکلو جمیعا، اور ایک یہ کہ چھوٹے چھوٹے گروہ بن کے نکلو۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْ، لیکن ہوگا یہ کہ جب یہ وقت آتا ہے تو کچھ ٹال مٹول والے ہیں تمہارے اندر، کچھ بطی ہیں، سست ارادوں کے، سست اعتقاد کے، سست ایمان کے، سست عمل کے، سست لوگ ہیں۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ، تم میں سے، لمن، ایسے بھی ہیں، لَيُبَطِّئَنَّ، سست ہیں، سست ارادہ، سست ایمان، سست اعتقاد، سست عمل والے بھی ہیں۔ یہ کون ہیں؟ ان کی زبان، ان کی ترجمانی قرآن کر رہا ہے، تعارف کروا رہا ہے، اس طبقے کی سوچ کے ذریعے اس کا تعارف کروا رہا ہے کہ جہاں بھی یہ سوچ نظر آئے یہ سمجھ لو کہ یہ سست ایمان لوگ ہیں، یہ سست عناصر ہیں، ان کی سوچ یہ ہوتی ہے۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا، اگر آپ نکلیں، شہید ہو جائیں، یہ سست بچ جاتا ہے، اور اس مصیبت کے بعد، اس اصابت کے بعد، اس حادثے و واقعے کے بعد، ایک تعداد کے شہید ہو جانے کے بعد یہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر بہت رحم کیا، نعمت مجھ پر یہ فرمائی، نازل فرمائی کہ میں بچ گیا، میں نہیں گیا ان کے ساتھ، اللہ نے بچا لیا، ورنہ میرا بھی ارادہ بن رہا تھا، میں بھی سوچ رہا تھا، میرا بھی جی چاہ رہا تھا، مجھے بھی دعوت دی گئی، مجھے بھی کہا گیا، لیکن اللہ نے مجھے بچا لیا ہے کہ میں ان کے ساتھ نکلا نہیں. یہ اس صورت میں ہے کہ اگر مومنین نکلیں جہاد کے لیے اور انہیں نقصان ہو, حادثہ پیش آ جائے, دشمن کے ہاتھوں کچھ مومن شہید ہو جائیں, تو یہ سست عناصر, سست ایمان شکر خدا کرتے ہیں کہ ہم بچ گئے. اگر کچھ گرفتار ہو جائیں, اسیر ہو جائیں, پکڑ لیے جائیں, یہ شکر خدا کرتے ہیں کہ ہم بچ گئے. وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ, لیکن اگر مومنین جو گروہ نکلا ہے انہیں اللہ کامیابی دے دے, اپنا لطف و فضل لینے کے شامل ہار کرے, یہ سست عناصر اس وقت کیا زبان استعمال کرتے ہیں؟ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ. اس صورت میں جب آپ کے اوپر کوئی اللہ کی طرف سے لطف آ جائے مومنین کے اوپر, لَيَقُولَنَّ, اس وقت یہ کہتے ہیں, کَأَن لَمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ, کہ گویا آپ میں اور اس کے درمیان کوئی مودت ہی نہیں, محبت ہی نہیں. یوں کہے گا, یا لیتنی کنتو معاہم فافوز فوزا عظیما, اے کاش میں بھی ان کے ساتھ جاتا. جو کامیابی انہیں ملی ہے, جو اب ذکر ان کا ہو رہا ہے, چرچے ان کے ہو رہے ہیں, تذکرے ان کے ہو رہے ہیں, اے کاش میں بھی ساتھ ان کے جاتا اور میں بھی ان کی طرح اس فوز عظیم میں شریک ہوتا, میرا بھی اس میں حصہ و نصیب ہوتا. بس یہ سست عناصر وہ ہیں جو وقت پر مجاہدین کے ساتھ نہیں ہوتے اقدام کے وقت. بعد میں بیٹھ کر دو حالتیں ان کی, اگر گروہ مجاہد موفق ہو جائے, یہ کہتے ہیں یا لیتنا کنت معاہم, اے کاش میں ان کے ساتھ ہوتا. اگر وہ گروہ مجاہد نقصان اٹھائے, شہید ہو جائیں, پکڑے جائیں, کہتا ہے قد انعم اللہ علیہ, مجھ پر تو اللہ نے مہربانی کی, میں ان کے ساتھ نہیں گیا. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ. خوب, اب تم میں سے, مومنوں میں سے جنہوں نے اللہ کے ساتھ معاملہ کر لیا ہے اور اپنی نفوس, اپنی دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے خدا کو دے دی ہے, جنہوں نے اپنی دنیا بیچ دی ہے آخرت کے بدلے اور آخرت لے لی ہے, یہ کیا کریں؟ فل یقاتل, سست لوگوں کو رہنے دیں, ٹال مٹول والوں کو رہنے دیں, چونکہ یہ دوسروں کے ارادوں پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں. فل یقاتل فی سبیل اللہ الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. تو جو نکلیں گے اب اللہ کے بنائے ہوئے یا حکم کے مطابق میدان جہاد میں, یہ ممکن ہے قتل ہو جائیں یا ممکن ہے انہیں کامیابی مل جائے, دونوں صورتوں میں اللہ نے ان کو اجر عظیم عطا فرمانا ہے. وَمَا لَكُمْ, اب جو سست عناصر ہیں, نہیں جاتے دفاع کے لیے, انہیں اللہ کی طرف سے یہ فرمان ہے, سرزنش ہے, وما لکم, تمہیں کیا ہو گیا ہے, کیا موت پڑی ہے تمہیں, وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ, خدا کی راہ میں کیوں تم قتال نہیں کرتے. والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها, تمہیں کیا ہو گیا, سنتے نہیں ہو یہ فریادیں, یہ چیخو پکار, عورتوں کی, مردوں کی, مظلوموں کی, بچوں کی فریادیں نہیں سن رہے؟ مستضعفین, کمزور مردوں کی آوازیں, بوڑھوں کی آوازیں, زخمیوں کی آوازیں, اسیروں کی آوازیں, گھروں سے نکالے گئے ان مہاجرین کی آوازیں نہیں سن رہے تم؟ والمستضعفین من الرجال, تم کیوں نہیں لڑتے جبکہ مستضعف رجال و نساء و بچے, والذین یقولون, اور وہ لوگ جو مسلسل کہہ رہے ہیں ربنا اخرجنا من ہذہ القریۃ الظالم اہلھا, کہ پروردگارا ہمیں اس ظالم آبادی سے نجات عطا فرما جس کے اہل، جس کے باشندے، جس کے باسی ظالم ہو گئے ہیں۔ واجعل لنا من لدنک ولیا، اور یہ پکار رہے ہیں کہ خدایا ہمارے لیے اپنی جناب سے اور اپنی جانب سے ولی مقرر فرما۔ واجعل لنا من لدنک نصیرا، اور ہمارے لیے مددگار اپنی طرف سے مقرر فرما۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو مومن ہیں یہ اللہ کی راہ میں نکل پڑتے ہیں، قتال کرتے ہیں۔ والذین قتلوا کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، لیکن جو کافر ہیں وہ طاغوت کی سبیل میں لڑتے ہیں۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا، مومنوں کو حکم ہے کہ آپ کے مقابلے میں مبارزین ہیں طاغوت کے، جو طاغوت کی خاطر لڑ رہے ہیں، تم اللہ کی خاطر لڑ رہے ہو، پس ان اولیاء شیطان کے ساتھ مبارزہ کرو کہ قید شیطان، نقشہ و منصوبہ اس کا بہت کمزور ہے، تدبیر شیطان، ہیلا شیطان کا بہت ضعیف ہے، بہت ضعیف ہے۔ قرآن کریم نے شیطان کے ہیلے کو ضعیف قرار دیا ہے، عورتوں کے ہیلے کو عظیم قرار دیا ہے، کہ عورتوں کا ہیلا عظیم ہے، قیدہن عظیم، اور قید الشیطان ضعیف، شیطان کو آسانی سے شکست دو گے لیکن خواتین کو شکست نہیں دے سکتے۔ خاتون ممکن ہے وہ ہیلا گر انسان کی ماں ہو، وہ ہیلا گر ممکن ہے بیوی ہو، وہ ہیلا گر ممکن ہے نامحرم ہو، عورت ہر روپ میں ہیلا گر ہو سکتی ہے، اور جس روپ میں بھی ہیلا کرے بہت قوی ہیلا کرتی ہے۔ شیطان سے لوگ آزاد ہو سکتے ہیں، عورت کے ہیلے سے آزاد نہیں ہو سکتے۔ ماؤں کے بگاڑے ہوئے اولاد، بیویوں کی گمراہ کی ہوئی نسلیں، اور نامحرم عورتوں کے چنگل میں پھنسے ہوئے شہوتران، ہوس باز، یہ سب شیطان کے نہیں، عورتوں کے، خواتین کے دام میں پھنسے ہیں۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، حربہ و حیلہ شیطان بہت کمزور ہے۔ الم ترا الی الذین قیل لہم کفوا ایدیکم و اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکاۃ فلما کتب علیہم القتال اذن فریق منہم یخشون الناس کخشیت اللہ او اشد خشیتن۔ اب کیا نہیں دیکھتے ایسے لوگوں کو جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اب ہاتھ روک لو اور نماز قائم کرو و زکوٰۃ ادا کرو، تو اس وقت رکتے نہیں ہیں، جب اللہ کا فرمان آ جائے کہ ہاتھ روک لو، قتال چھوڑ دو، نماز قائم کرو، اس وقت جوش قتال میں کہ ہم نے ہر صورت میں قتال کرنا ہے، اس وقت ادھر جوش دکھاتے ہیں۔ فلما کتب علیہم القتال، اور جب ان پر قتال لازم قرار دیا جائے کہ اب وقت آ گیا ہے، اٹھو قتال کرو، اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیت اللہ او اشد خشیا، اس وقت بعض ایسے ہیں ان کے دلوں میں لوگوں کا رعب ایسا بیٹھ جاتا ہے، خشیت و خوف آ جاتا ہے جس طرح اللہ کا خوف آتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگوں سے ڈرتے ہیں بعض۔ وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، اے پروردگار کیوں ہم پر جہاد لازم قرار دیا ہے؟ لولا اخرتنا الى اجل قریب، ہمیں اور ذرا تاخیر سے پیدا کرتا، اجل قریب ہوتی ہماری۔ قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اب قرآن فرما رہا ہے کہ آپ جہاں بھی ہو قتال کرو یا نہ کرو، موت نے تمہیں درک کرنا ہے، موت تمہارے تعاقب میں ہے۔ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ بہت مضبوط، محکم، پختہ بروج میں، قلعوں میں اپنے آپ کو محصور کر لو، چھپ جاؤ، وہاں بھی موت نے تمہیں پا لینا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، جب کوئی بھلائی ہوتی ہے، اچھائی آتی ہے، نصیب ہوتی ہے، کوئی ایسی وسعت آتی ہے، ان کو ملتی ہے، تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر کوئی نقصان ہوتا ہے ان کا، ضرر پہنچتا ہے، يَقُولُ هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، یہ رسول اللہ کو کہتے ہیں یہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے، اللہ کی طرف سے ہمیں غلبہ مل رہا ہے، اور رسول اللہ کو کہتے تھے کہ آپ کی وجہ سے ہمیں شکست ہو رہی ہے۔ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ سختیاں بھی اللہ کی طرف سے ہیں اور یہ کامیابیاں بھی اللہ کی طرف سے ہیں، یوں نہیں ہے کہ سختیاں رسول اللہ کی طرف سے ہیں اور کامیابیاں اللہ کی طرف سے ہیں، دونوں اللہ کی طرف سے ہیں۔ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لا یکادون یفقہون حدیثا، یہ کیسی قوم ہے جو تفقہ ہی نہیں رکھتی، جو فقہ ہی نہیں رکھتی، یہ کیسی غیر فقیہ قوم ہے، نا فہم قوم ہے، ان کو یہی معلوم نہیں ہو رہا کہ آزمائشیں اور سختیاں بھی اللہ کی طرف سے ہیں اور یہ موفقیت اور یہ کامیابیاں بھی اللہ کی طرف سے ہیں، یہ کیسی قوم ہے۔ ما لہؤلاء القوم، کیا ہو گیا اس قوم کو، کیا آفت نازل ہوئی ہے اس نافہم قوم پر، لا یکادون یفقہون حدیثا، بات سمجھ ہی نہیں آ رہی ان کو، تفقہ ہی نہیں ہے ان کے اندر۔ خب اس پورے سیاق کے اندر ایک ہی مطلب تھا، قتال، لیکن کچھ لوگ اس اللہ کے نظام کو سمجھتے نہیں ہیں، یہ فقی نہیں ہے، معلومات فراوان ہوں ان کے پاس، آیات جہاد ساری ازبر ہوں ان کو، لیکن نظام اللہ نے جو بنایا ہے دفاع کے لیے، قتال کے لیے، جہاد کے لیے، یہ اگر نہیں اس کو سمجھ رہے اور اس کے مطابق نہیں عمل کر رہے، یہ کچھ چیزیں رسول اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، کچھ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، یہ سختیوں کو کہتے ہیں یہ رسول اللہ کی وجہ سے ہوا ہے، اگر رسول اللہ یہ نہ کرتے ہماری بات سن لیتے، ہم ان سختیوں میں نہ جاتے، اور اگر انہیں کچھ اچھائی ملتی ہے تو اس میں رسول اللہ کو نہیں کہتے یہ رسول اللہ کی وجہ سے ہوا ہے، ان کی تدبیر سے، کہتے ہیں یہ تو اللہ نے لطف کیا ہے، یہ ہوتے تو یہ تو پھنسا دیتے ہمیں، مروا دیتے، یہ تو اللہ نے بچا لیا ہے ہمیں۔ فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، یہ ایک قانون عام بتایا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہمیشہ حسنہ ہے، یہ جو بعض امور میں اصابت کیا ہے سیئہ نے نقصان کو، خوب اس میں ذمہ دار آپ خود ہو، بے ایمانہ کہ اللہ کی طرف سے دو چیزیں نہیں اترتی انسان کے لیے، ایک چیز اترتی ہے، انسان اسے دو شکلوں میں بنا دیتا ہے، مثلا اللہ کی طرف سے انسان کو پاکیزہ طیب و طاہر کھانا ملتا ہے، ابھی جیسے عید قربان ہے اور خدا کی طرف سے یہ رزق خدا نے بہیمت الانعام کا عطا کیا ہے، ہر ایک کو، امیر کو، غریب کو، تمام مسلم مومن تک پہنچائے، وہ یہ اللہ کی طرف سے حکم تھا، اب بعض اس کو لے کر، یہی جو نعمت خدا آئی ہے ان کے پاس طعام، بعض اس کو لے کر اگر سنبھالے نہیں، محفوظ نہ رکھیں، پکائیں صحیح نہیں، زیادہ کھا جائیں، آلودہ کر دیں اس کو، باسی کر دیں اس کو، اور بیمار ہو جائیں، اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا نے بعضوں کے لیے یہ اس طرح سے بھیجا ہے کھانا اور بعضوں کے لیے اس طرح سے، اللہ نے تو پاک و پاکیزہ بھیجا ہے، یہ جو بیماری پیدا کر رہا ہے یہ تمہاری بے تدبیری کی وجہ سے ہے، حسنائے خدا کو تم نے سیئہ بنا دیا ہے، اس لیے یہ نقصان تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ یعنی اصل ماجرا وہ جنگ احد کا ہے کہ جنگ احد میں انہیں نقصان ہوا تو یہ کہنے لگے یہ رسول اللہ کی تدبیر کی وجہ سے نقصان ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ، رسول تو وہی پیش کر رہے جو اللہ نے مقرر کیا ہے، تمہاری بے تدبیری، تمہاری کوتاہیوں کی وجہ سے نقصان ہوا ہے۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. بس یہاں پر فقہ و تفقہ کا ایک مورد و موقع قرآن کریم نے ذکر کیا ہے کہ انسان کو مبارزے کا اللہ کا نظام سمجھ میں آئی، قانون قتال خدا سمجھ میں آئے. وہ فقی ہے جو بر وقت فرمان خدا سمجھتا ہو، بر وقت اقدام کرتا ہو، ورنہ وہ جو دو دل ہو اسے سمجھ میں نہیں آ رہی ہو کہ اب قتال کرنا ہے، دفاع کرنا ہے یا نہیں کرنا. اگر مومنین شہید ہو جائیں تو کہتا ہے اللہ کا شکر میں بچ گیا، اگر مومنین کو کامیابی ہو آرزو کرتا ہے کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا، اگر مومنین اقدام کرتے ہیں نفر کرتے ہیں یہ سستی دکھاتا ہے، یا اگر مومنین کو کامیابی ہو تو کہتا ہے یہ اللہ کا لطف ہے، اگر ناکامی ہو جائے نقصان پہنچے کہتا ہے یہ رہبر کی طرف سے ہے، یہ رسول اللہ کی طرف سے ہے. اگر یہ تبصرے کرتا ہے یہ فقی نہیں ہے. لا یکادون یفقہون حدیثا، یہ نافہم ہے جو ان حالات کو، ان وقوعات کو تجزیہ نہیں کر سکتا، سمجھ نہیں سکتا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے ہمارے ساتھ کس بنا پر ہوا ہے. یہ غیر فقی انسان ہے، یہ تفقہ دین نہیں رکھتا، یہ دین شناس نہیں ہے. خوب، اسی آیات کے اندر یہ جو آخری آیات ہیں کہ انسان کو جو کچھ ثابت کرتا ہے، پہلے یہ فرمائے کہ کل ان من عند اللہ، وہ بھی بہت دقیق مطلب ہے یہاں پر ان آیات کے اندر. لوگ یہ کہتے ہیں کہ حسنہ اللہ کی طرف سے ہے، سیئہ رسول اللہ کی طرف سے نعوذ باللہ آیا ہے. یہ ان نافہم لوگوں کے تبصرے تھے. اللہ کا فرمانا ہے کہ خوب یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے. قل کل من عند اللہ، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، کامیابیاں بھی اور سختیاں بھی. فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا، جو کچھ وقوع ہوتا ہے، وقوع پذیر ہوتا ہے زمین کے اوپر اور انسان کے ساتھ، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. لیکن اللہ کی طرف سے اس طرح سے نہیں ہے کہ انسان ذمہ دار نہ ہو، انسان ذمہ دار ہے، سب اللہ کی طرف سے ہے. چونکہ بعد والی آیت میں ہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، آپ بھی ذمہ دار ہیں اس رویداد کے. اب یہ نہ کہو کہ جو سختی ہے، ناکامی ہے، یہ رسول اللہ کی طرف سے ہے، اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جو کامیابی ہے اس کا رسول اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے یا لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک مکمل اللہ کی طرف سے ہے، ایک مکمل یا رسول اللہ یا لوگوں کی طرف سے، مومنین کی طرف سے ہے. یہ تجزیہ غلط ہے، یہ تفقہ نہیں ہے، نافہمی ہے. یہ تفقہ کیا ہے؟ تفقہ یہ ہے کہ آپ نہ اس کو اللہ سے دور کرو، منقطع کرو، اور نہ انسان کو بری کرو کہ انسان کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے اور تم بھی بری و ذمہ نہیں ہو، ذمہ دار ہو. اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں توحید افعالی. یہ توحید افعالی ہے کہ جو کچھ وقوع پذیر ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن وہ جو کچھ وقوع پذیر ہوتا ہے اور اللہ سے اس کا تعلق ہے، اس میں انسان بھی ذمہ دار ہے. اچھائی ہو یا برائی ہو، انسان برابر کا ذمہ دار ہے. اس لیے تو انسان کو عذاب ہوگا، اس لیے تو انسان کی سرزنش ہوگی. انسان ذمہ دار ہونا اس فعل کا، غلط فعل کا، یہ ثابت نہیں کرتا کہ اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور اللہ سے اس کا ارتباط، اس امر کا، اس وقوع کا یہ دلیل نہیں قرار دے سکتے کہ انسان ذمہ دار نہیں ہے. وہ پھر کس طرح یہ درست دونوں باتیں ملیں گی آپس میں کہ یہ اللہ کی طرف سے بھی ہے اور انسان بھی اس کا ذمہ دار ہے؟ یہی راز توحید افعالی ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ قوم نافہم ہے، اسے یہی مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا. ما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا، وہ بات ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ کہ اس قوم کو کیا ہو گیا ہے، اس قوم کی عقل کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ اس نقطے کو درک نہیں کر رہی. سورہ انعام میں ایک مورد دیگر ذکر کیا ہے فقاہت کے لیے، فہم کے لیے ایک نمونہ دیگر ہے، اور جہاں پر ضرورت ہے فہم کی، تفقہ کی. آیا 65 میں سورہ مبارکہ انعام میں ہے، قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم. اللہ میں یہ طاقت قدرت ہے، خدا کے ساتھ قادر ہے کہ خدا تمہارے اوپر عذاب اٹھا دے. وہ عذاب تمہارے اوپر سے بھی، سروں کے اوپر سے بھی تمہارے اوپر نازل ہو، ومن تحت ارجلکم، اور پاؤں کے نیچے سے بھی تمہارے عذاب اٹھے، زمین بھی عذاب اگلے، آسمان سے بھی عذاب تمہارے اوپر، اوپر سے بھی، فوق سے بھی عذاب نازل ہو. او یلبسکم شیعاً ویذیق بعضکم بأس بعض، یا زمین و آسمان سے عذاب نہ آئے، تمہارے ہی دڑے بن جائیں، گروہ بن جائیں، اور یہ گروہ ایک دوسرے کے لیے عذاب بن جائیں، ایک دوسرے کے لیے باس بن جائیں، ایک دوسرے کے لیے شدید حرج بن جائیں. یہ بھی اللہ کی قدرت میں ہے کہ خدا قادر ہے آسمان سے عذاب نازل کرے، اللہ کی قدرت میں ہے زمین سے عذاب نکالے تمہارے لیے، یا آسمان زمین سے نہیں، تمہارے اپنے ہی لوگوں کے گروہ بنا کر تمہیں آپس میں عذاب کی صورت میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا دے. او یلبسکم شیعاً ویذیق بعضکم بأس بعض، تمہارے گروہ بنا دے، دڑے بنا دے، اور دڑے بنا کر ان کے اندر تفرقہ ہو جائے، اور یہ ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیں. انظر کیف نصرف الآیات، خوب نگاہ کرو، نظر کرو، سمجھو کہ ہم کس طرح آیات کو تمہارے لیے بیان کرتے ہیں، کس طرح ان کو مختلف شکلیں بنا کر، نصرف تصریف، کس طرح تصریف آیات کرتے ہیں، یعنی کس طرح اس کی مختلف شکلیں بنا بنا کر، آیات کے مختلف روپ بنا کر، مختلف انداز سے آپ کے سامنے آیات پیش کرتے ہیں، کس لیے؟ لعلہم یفقہون، شاید یہ سمجھ جائیں، تفقہ کریں. بس تفقہ ایک آیات خدا کو سمجھنا ہے، عذاب الہی کے مختلف شکلیں سمجھنا ہے، مختلف روپ سمجھنا ہے. فقی، کل الفقی کون ہے؟ جو یہ تصریف آیات الہی سمجھے کہ اگر آسمان سے کچھ نازل ہو رہا ہے یہ عذاب خدا ہے، زمین سے کچھ نقصان ضرر ہے یہ عذاب خدا ہے، اور اگر آپس میں ہی ایک قوم تقسیم ہو کے ٹولیاں، دھڑے، گروہ، انجمنیں، تنظیمیں، پارٹیاں بن کے اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا گئے ہیں، یہ بھی عذاب خدا ہے. اور فقی وہ نہیں ہوتا جو ان گروہوں کی سرپرستی شروع کر دے، فقی وہ ہے جو سمجھے کہ یہ عذاب خدا ہے. یہ شیعہ ہو جانا، شیعہ گروہ کو کہتے ہیں، دھڑا، دھڑے، ایک ہی قوم کے دھڑے چھوٹے چھوٹے بن جانا اور پھر ان کا آپس میں ٹکرا جانا، یہی عذاب خدا ہے جو تو خدا نے تمہارے اوپر نازل کیا ہے. وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. سورہ انعام میں ہی آیہ دیگر موجود ہے، آیہ 98 میں ایک نمونہ دیگر تفقہ کا سورہ انعام آیا 98 میں ہے. هو الذی انشأکم من نفس واحدہ, اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں ایک نفس واحدہ سے پیدا کیا, ایک حقیقت واحدہ سے اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے, انشاء کیا ہے انسان کو ایک حقیقت واحدہ سے. فمستقر و مستودع, اور اس حقیقت واحدہ سے جو پیدا ہوئے ہیں دو شکلیں ہیں ان کی, یا مستقر ہیں یا مستودع ہیں. تم میں سے ہر ایک کو اللہ نے ایک حقیقت سے بنایا ہے, اور اب تم دو گروہوں میں ہو, بعض مستقر ہیں و بعض مستودع ہیں. قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون, صاحب تفقہ کے لیے ہم نے آیات کو تفصیل کر دیا ہے. وہاں تصریف تھا یعنی مختلف شکلیں بنا کر, صرف, صرف اصطلاح میں اسی کو کہتے ہیں کہ ایک لفظ کی مختلف شکلیں بنانا, مختلف حیثیتوں میں ایک ہی لفظ کو لے کر آنا تصریف کہلاتا ہے. ایک ہی لفظ وہی ہے, حروف وہی ہیں, اور ان حروف کو شکلیں ان کی بدل رہے ہیں آپ, کبھی کس شکل میں کبھی کس شکل میں. یہ اصطلاح میں جس کو صرف کہتے ہیں, علم صرف, تصریف. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ خدا ہدایت کو, نشانیوں کو مختلف شکلوں میں, مختلف روپ بنا کر تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے. تو فقیہ کس کو کہتے ہیں؟ اگر الفاظ کی شکلیں کوئی سمجھ رہا ہو وہ صرفی ہے, آیات کی اگر شکلیں سمجھ رہا ہو, اللہ کی نشانیاں, ان کی بھی مختلف شکلیں ہیں. اس کو, اس میں فاعل و ماضی و مضارع و مصدر و ہر ایک کا پتہ چل گیا ہے. خوب, یہ صرفی بنا ہے, فقی نہیں بنا. الفاظ کی شکلیں پہچاننے سے فقی نہیں کہلاتا, صرفی کہلاتا ہے, عالم ہے, عالم صرف ہے. یہ فقی نہیں کہہ سکتے اس کو. فقی وہ ہے جو اللہ کی نشانیوں کے مختلف روپ اور مختلف شکلیں سمجھتا ہو, تصریف الآیات سمجھتا ہو. چونکہ اللہ کا فعل تصریف الآیات ہے, شکلیں بدل بدل کے, حیثیتیں بدل بدل کے, نشانیوں کی انسانوں کے سامنے پیش کرنا. تو فقی کون ہے جو ان ساری بدلی ہوئی شکلوں کے ساتھ اللہ کی نشانیوں کو سمجھتا ہو. یہاں پر ہے کہ ہم جس طرح تصریف الآیات کرتے ہیں شکلیں بدل بدل کے, تفصیل الآیات بھی کرتے ہیں تاکہ تم سمجھو, تمہاری تفقہ کے لیے, تمہارے تفقہ کے لیے, فہم کی خاطر آیات کو بدلتے بھی ہیں اور آیات کو جدا کر کے بھی پیش کرتے ہیں. نفصل, الگ الگ کرنا, فصل ڈالنا, فاصلے ڈالنا, آیات میں فاصلے ڈال ڈال کر پیش کرتے ہیں. تفصیل کہتے ہیں اس بات کی تفصیلات کیا ہیں, یعنی اس کے جز کو الگ الگ کر کے بیان کرو. بعض اوقات انسان ایک ہی عبارت میں سب کچھ ملا کے مخلوط کر کے بیان کرتا ہے. وہ کہتے ہیں جی ذرا تفصیل اس کی بیان کریں. تفصیل یہ ہے, مثلا حساب کرنا ہے آپ نے کسی مال کا, پیسے کا, تفصیل دیں. تفصیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر روپے کا الگ حساب دیں, الگ کریں, اس روپے کو اس روپے سے الگ کریں, اس پیسے کو اس رقم کو اس دوسرے مبلغ سے الگ کریں. یہ تفصیل ہے. فاصلے ڈالنا, تفصیل یعنی فاصلہ ڈالنا. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نے آپ کے لیے نشانیاں بیان کی ہیں, اور ایک طریقہ یہ ہے ہمارا کہ ہم نے الگ الگ کر کے, جدا کر کے, فاصلے ڈال کے آیات نمایاں کر کے تمہارے لیے پیش کی ہیں. کس لیے؟ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون, اس قوم کے لیے تاکہ سمجھ جائیں جو تفکر رکھتے ہیں, ان کے لیے یہ اقدام کیا ہے. وہو الذی انزل من السماء ماء فاخرجنا به نبات کل شیء فاخرجنا منه, اس کا ایک نمونہ بھی بیان کر دیا کہ اس طرح ہم کھول کے الگ الگ کر کے یہ نشانیاں بیان کرتے ہیں تاکہ تفقہ کرو, تم فقی بنو. تم سورہ بلے، یہاں ایک مطلب کہ وہو الذی انشأکم من نفس واحدہ فمستقر ومستودع، اب اس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نے کھول کے الگ الگ نشانیاں آپ کے لیے ذکر کی ہیں تاکہ تفقہ کرو. اب جب قرآن شناس آئے ہیں قرآن کی تفسیر و ترجمہ کرنے کے لیے، مستقر و مستودع میں پھنس گئے ہیں کہ مستقر سے کیا مراد ہے، مستودع سے کیا مراد ہے، اور اس کا اس اصل مفہوم سے کیا ربط ہے. والذی انشأکم من نفس واحدہ، اللہ نے آپ کو ایک حقیقت سے بنایا ہے. یہ ایک حقیقت سے بنے ہوئے دو طرح سے ہیں، بعض مستقر ہیں بعض مستودع ہیں، یعنی بعض انشاء ہو کر مستقر ہو چکے ہیں اور بعض مستودع ہیں، ودیت کر دیے گئے ہیں، یعنی انشاء کے نظام کے اندر ابھی قرار پائے ہیں. ان کا انشاء و خلقت ودیت کر دیا گیا ہے، یہ ابھی ارحام میں ہیں یا اسلاب میں ہیں، یہ ودیت کر دیے گئے ہیں. انشاء انہیں بھی کر دیا گیا ہے اسی حقیقت سے، لیکن ان کا انشاء بصورت مستودع ہے، ودیت شدہ ہے. اور کچھ ایسے ہیں کہ جو ودیت کے عمل سے آگے جا کر باقاعدہ مستقر قرارگاہ میں جا پہنچے ہیں، استقرار مل گیا ہے، قرار مل گیا ہے، ثبات مل گیا ہے، یعنی خلقت ان کی مکمل ہو کر، ودیت کے عمل سے مکمل ہو کر، اسلاب و ارحام سے گزر کے باقاعدہ انسانی شکل میں، روپ میں، اپنے اصلی حلیے میں آ کر مستقر ہو گئے ہیں. ودیت اس وقت تک ہے جب تک شکل بن رہی ہے، جیسے ماں کے پیٹ میں ہے تو یہ مستودع ہے، چونکہ ابھی مستقر نہیں ہوا، ایک آخری نہائی شکل روپ نہیں دھارا اس نے، اس مخلوق نے، بن رہا ہے. لیکن جب مکمل ہو کے بن کے مکمل ہو جاتا ہے کہ اب اس کی شکل کے لحاظ سے تکمیل ہو گئی ہے، انشاء کا عمل مکمل ہو گیا ہے، اس کو کہتے ہیں اب یہ مستقر ہو گیا، یعنی یہ اب تصرف نہیں ہوگا اس میں، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اللہ نے آپ کو ایک حقیقت سے پیدا کیا ہے، اور یہ حقیقت واحدہ سے جو بنے ہیں یہ مستقر و مستودع، یہ مستقر ہیں و مستودع ہیں. اور اس طرح خدا نے آیات الگ الگ کر دی ہیں، فاصلوں کے ساتھ بیان کی ہیں تاکہ تم سمجھ سکو، تفقہ کرو. لقوم یفقہون، انسان تفقہ کرے اس کو. سورہ اعراف میں آیا 179 میں پھر تفقہ کا ایک اور نمونہ ذکر فرمایا ہے. کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نے بعض انسان جہنم کے لیے پیدا کیے ہیں، اور وہ فقی نہیں ہوں گے. وہ فقی نہیں ہوں گے جنہیں ہم نے جہنم کے لیے بنایا ہے. آیا 179 سورہ آراف. وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَا، ہم نے بہت سارے چھوڑ دیے ہیں، رکھ لیے ہیں، بہت سارے رکھ دیے ہیں، الگ کر دیے ہیں. لِجَهَنَّمَا، جہنم کے لیے، كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کثیر تعداد ہم نے جہنم کے لیے رکھ دیے ہیں، جہنم کے لیے چھوڑ دیے ہیں. خوب کون ہیں یہ جنہیں جہنم کے لیے چھوڑ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ یہ قرآنی ملاکوں میں یار ہے، خود ساختہ نہیں انسان کا. جیسا قرآن کا فرمان ہے کلو حزب بن مال لدیہم فرحون، بنی اسرائیل کی طرح ہر ایک اپنے آپ کو جنتی سمجھتا ہے. قرآن کریم جہنمیوں کا کی خصوصیات بیان کر رہے ہیں کہ یہ سارے جہنم کے لیے رکھ دیے ہیں ہم نے. کون؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا. نافہم سارے جہنم کے لیے چھوڑ دیے. صلاحیت ہے تفقہ کی لیکن کرتے نہیں ہیں. قلوب ہیں، ذہن ہیں، توانائی ہے، اللہ نے عطا کی ہے صلاحیت. لا یفقہون، اس صلاحیت سے، عقل سے، ذہن سے، دل سے تفقہ نہیں کرتے، گہری معرفت دین کی حاصل نہیں کرتے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں، ان آنکھوں سے عبرت نہیں لیتے، سیکھتے نہیں ہیں، ان کی نظروں کے سامنے سب کچھ واقع ہوتا ہے، رونما ہوتا ہے، کسی چیز سے کوئی عبرت حاصل نہیں لیتے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان بھی ہیں، آوازیں بھی جاتی ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن اس سنی ہوئی سے کچھ حاصل نہیں کرتے، سماعتوں سے استفادہ نہیں کرتے، سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. بعض یہ کون ہیں؟ اولائک کل انعام، یہ حیوانات کی طرح ہیں، مویشیوں کی طرح ہیں. بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ اور بٹکے ہوئے ہیں. اولائک ہم الغافلون، یہ سب غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، غرق ہیں غفلت میں. جن کے اندر یہ صفات موجود ہیں، یہ لا یفقہون جہنم کے لیے ہیں سارے. جو بھی یہ فہم نہیں رکھتا، یہ فقاہت نہیں رکھتا، قرآنی فقاہت، یہاں نہ لغوی مراد ہے اور نہ علم فقہ کی اصطلاح مراد ہے، قرآنی اصطلاح یعنی فہم دین، گہرائی میں اللہ کی نشانیاں سمجھنا، چونکہ قرآن خود بیان کر رہا ہے میدان. جس کو مبارزہ ہی سمجھ میں نہ آئے، جس کو طاغوت کے خلاف قیام سمجھ میں نہ آئے، جس کو شہداء سمجھ میں نہ آئے، جس کو نظام مصائب کا، سختیوں کا اور کامیابیوں کا سمجھ میں نہ آئے، قرآن فرماتے ہیں یہ نہیں رکھتے تفقہ. جن کو تسبیح موجودات و مخلوقات، جن کے لیے یہ معمہ حل نہ ہو کہ موجودات کیسے تسبیح خدا من تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں، جو اتنی گہرائی میں جا کر حقائق کو، موجودات کو اور اللہ کے نظام کو نہ سمجھے، یہ لا یفقہون، اس کو دل دیا ہے لا یفقہون. خوب، یہ کس لیے ہے یہ نافہم؟ ذرانا لجہنما، یہ جہنم کے لیے ہے سب. یہ مویشی ہیں، ان سے بھی گئے گزرے ہیں. یہ بہت بڑی بات قرآن کریم نے بیان فرمائی ہے دین شناسوں کے لیے. یہاں پر انسان سجدہ شکر کرے خدا کی بارگاہ میں کہ خدایا مویشی نہیں بنایا، دو ٹانگوں والے مویشی. یعنی وہ ان انسانوں میں سے نہیں ہے جن کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ انہیں دل دیے نافہم ہیں، انہیں آنکھیں دیں اندھے ہیں، انہیں کان دیے بہرے ہیں، مویشی ہیں، ان سے بھی بدتر ہیں اور جہنم کے لیے ہیں سارے. یہ جہنم کے لیے رکھے ہوئے ہیں سارے، چھوڑ دیا ان کو. بعض جگہ پر رسول اللہ کو فرمانا ہے کہ زار ہوم، آپ بھی چھوڑ دو ان کو. اللہ نے بھی چھوڑ دیا ہے ان کو، آپ بھی چھوڑ دو ان کو اپنے حال پر. کیوں؟ کہ یہ جہنم کے لیے ہیں سارے. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَا كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. خوب، آیات دیگر بھی ہیں، موجود ہیں، ظاہراً وقت یہاں ختم ہو گیا ہے، باقی بعد میں انشاءاللہ بیان. وصلی اللہ علیہ وسلم.